حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. الحمدللہ یہ ہم کو سکھایا ہے. الحمدللہ یہ قرآن پاک کا یوں سمجھے کہ سب سے پہلے دو الفاظ ہیں, اور ان دو الفاظ کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک فتنے کو بھی بند فرما دیا. اور وہ فتنہ یہ ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ ہم ڈکشنری سے کیوں نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے مولوی کی دم لگانا کیوں ضروری ہے, اور قرآن پاک کا ترجمہ ہم ڈکشنری سے اور گوگل سے, گوگل ڈکشنری آپ کو معلوم ہے, یہ نہیں بتانا, ہم گوگل ڈکشنری سے قرآن پاک کا ترجمہ کر لیں گے لغت سے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہ جو پہلے دو لفظ میں سے پہلے لفظ کے جو دو حروف ہیں وہ حروف کا ترجمہ بھی ڈکشنری سے نہیں کر سکتے, وہ ہے الف لام. وہ زیادہ سے زیادہ اس کو معرفہ بولیں گے, اور اس کا ترجمہ خاص تعریف سے کریں گے. الحمدو خاص تعریف, للہ اللہ کے لیے, لہذا وہ اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور مولوی جانتا ہے کہ یہ ترجمہ اپنے علمی فن کے اعتبار سے نا تمام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو الف لام کا ہے, الف لام الحمدو کا جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے. لہذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمام تعریفیں, سب کی سب تعریفیں, اور للہ, للہ جو ہے یہ اصل میں یہاں پر تقدیم ما حقہ تاخیر کا معاملہ ہے. اصل میں یہ لفظ تھا للہ الحمد, للہ الحمد, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نادل فرمایا کہ مقدم کو مؤخر کر دیا, پہلے لفظ کو بعد میں بیان کر کے بعد والے لفظ کو پہلے کر دیا. بلاغت کے اعتبار سے اب اس کے اندر ایک اور اعجاز پیدا ہو گیا معنی کے اندر, اور کمال پیدا ہو گیا. وہ کیا آ گیا؟ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسر, کہ مقدم کو جب مؤخر کیا جائے تو اس کے میں حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ سب کی سب تعریفیں, تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس فتنوں کا جواب بھی دے دیا. تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں. پانچویں قسم ہو نہیں سکتی, چار شکلیں ہیں, چار قسمیں ہیں, اور پانچویں کوئی قسم ہو نہیں سکتی. وہ کیا چار قسمیں ہیں؟ نمبر ایک, کہ بندہ اللہ تعالی کی تعریف کرے, یہ قسم ظاہر بات ہے اللہ کی تعریف ہو رہی. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو چار قسمیں, چاروں کی چاروں ہی صرف اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے سوا کسی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. تو پہلی کیا, بندہ اللہ تعالی کی تعریف کرے, یہ تو ظاہر بات اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. نمبر دو, بندہ بندے کی تعریف کرے کہ کہے کہ فلاں, یہ دیکھیے فلاں صاحب کتنے اچھے ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں. تو حقیقت میں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی صنعت کی تعریف اس کے صانع کی تعریف ہے, گڑھے کی تعریف گڑھے بنانے والے کی تعریف ہے, صراحی کی تعریف صراحی بنانے والے کی تعریف ہے. لہذا مخلوق کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے, کیونکہ حقیقت میں یہ جو کمالات ہیں وہ اللہ تعالی ہی اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. تو تعریف کی دوسری قسم کیا ہے, بندہ بندے کی تعریف کرے. اور تیسری تعریف کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی تعریف فرمائے. لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ اس کو ذکر فرمایا, الذین ينفقون هدى للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ یہ خرچ کرنے والے ہمارے عاشقین ایسے ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, اور جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی محبت کو بیان کیا, ان کے کمال کو بیان کیا کہ دیکھو ہمارے عاشقوں کا کمال دیکھو. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کی مرغی کڑک ہوتی ہے تب بھی کچھ نہ کچھ انڈا نکال ہی لیتے. اور والکاظمین الغیظ, کظم غیظ کرتے ہیں, کیا مطلب, غصے کو پی جاتے ہیں. غصے سے اس سے پہلے کہ وہ باہر نافذ ہو منہ بند کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی احسان فرمانے والے مخلص بندوں کو اللہ تعالی اپنا پیارا اور اپنا محبوب رکھتا ہے. اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالی نے تعریف ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ, عباد الرحمن کے جو اللہ کے خاص بندے ان کی جو صفات ہیں وہ سب تعریف ہے. جگہ جگہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں عاشقوں کا ذکر کیا اور عاشقوں کی تعریف کی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, ایمان غیب رکھتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, میں نے عرض کی تھی صبح یہ بات کہ دیکھیے نماز جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. لہذا نماز کے اندر تین باتوں کا خیال کریں. نمبر ایک, کہ نماز کے فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, مکروہات, مفسدات, ان سب کو سیکھے. کہ بعض چیزیں نماز میں فرض ہیں, جیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ہاں, نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے, کہ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نفل نماز ہو جائے گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب 50% ہو جائے گا, اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا. اس لیے بس میں جا رہا ہو یا جہاز میں جا رہا ہو یا ریل گاڑی میں جا رہا ہو, بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. اور اس کے اندر دو کمی ہے. ایک تو کمی یہ ہے کہ قبلہ رخ قبلے کی طرف نہیں ہے, اور دوسری کمی اس کے اندر یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا بغیر کسی عذر کے نماز نہیں ہوگی. और नफिल का मसला बता दिया कि नफिल नमाज बैठकर पढ़ने की इजाजत है लेकिन सवाब आधा मिलेगा। तो एक बात तो ये कि नमाज के मसाइल सीखें, फराइज मालूम हो कि नमाज फर्ज क्या है, वाजिब जैसे तरतीब से नमाज पढ़ना, जिस तरतीब से हम नमाज पढ़ते हैं कि पहले खड़े होते हैं फिर रुकू करते हैं फिर सीधा खड़े होते हैं फिर एक सजदा करते हैं फिर बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, इसी तरह दूसरी रकात पढ़ते हैं लेकिन दूसरे सजदे के बाद दूसरे रकात में बैठ जाते हैं, ये तरतीब है और ये तरतीब वाजिब है। और वाजिब का मसला यह है कि अगर नमाज का कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा साहिफ कर ले तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा। ये वाजिबात है नमाज है। नमाज की सुन्नतें क्या चीज है? नमाज की सुन्नतें हकीकत में नमाज का कमाल है। मसले के एतबार से अगर नमाज की सुन्नत छूट जाएगी तो उसको ना सजदा साफ करने की जरूरत है और उसकी नमाज भी अदा हो जाएगी, उसकी नमाज भी अदा हो जाएगी लेकिन नमाज कैसी होगी? कामिल होगी, कामिल ना होगी, नाकिस होगी। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे कि एक साहब ने, एक मौलवी साहब थे, उन्होंने हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से कहा, वो उनके शेख थे, उनसे कहा कि हजरत मैंने नमाज पढ़ी और फिर उस अपनी नमाज को मिसाली सूरत में देखा तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत हूर है, बहुत खूबसूरत हूर है लेकिन अंधी है, जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ने फौरन फरमाया अच्छा बताओ तुमने आंख बंद करके तो नमाज नहीं पढ़ी थी? कहने लगे जी हजरत मैंने आंख बंद करके नमाज पढ़ी थी इसलिए कि ताकि तवज्जो से नमाज पढ़ो। तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया देखो नमाज में आंख खोल कर नमाज पढ़ना यह सुन्नत है, आंख खोल कर नमाज पढ़ना यह सुन्नत है, अगरचे तुम्हारी तवज्जो उस दर्जे की ना होती लेकिन आंख एक सुन्नत को छोड़ने की वजह से तुम्हें हूर तो मिली लेकिन अंधी हूर मिली। तो नमाज में जैसे आंख खोल के नमाज पढ़ना यह भी सुन्नत है। और इसी तरह से एक बात और ख्याल करें, बाद नमाज पढ़ते ना ऐसे खड़े बस, यानी अंदर ही अंदर पढ़ रहे होते, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि होंठों की जुम्बिश पता चलनी चाहिए। ये जुम्बिश मालूम होनी चाहिए, समझिए ना, इसका भी ख्याल करें। तो बहरहाल नमाज की सुन्नत जो है वो नमाज कामिल ना होगी, और हकीकत में जो सुन्नत है ये हमारी इबादत की कबूलियत है, इसलिए सुन्नतों को मामूली ना समझे। और नमाज के मुस्तहबात वो चीजें कि जो नमाज के कमाल को बढ़ा देते। देखिए मसलन एक आदमी ने साफ सुथरे कपड़े पहने, स्त्री वाले कपड़े पहने, बल्कि स्त्री वाले कपड़े नहीं पहने, अगर कोई आदमी नए कपड़े बगैर स्त्री के पहन ले तो नए होते ना, लेकिन हर आदमी देखकर कहेगा लगता है आप घड़े से छलांग लगा के आए। तो कपड़ों को स्त्री करना ये कोई फर्ज वाजिब है कि शरीयत में लिखा है? क्यों करते हो भाई स्त्री? मौलवी से पूछते हो ना क्या कहां लिखा है, तो मुझे बताओ स्त्री करना कहां लिखा है? लेकिन कहते हैं नहीं जनाब, स्त्री करते हैं कपड़े तो ये एक शख्सियत के लिए एक अच्छी कि अच्छा मालूम होता है, बस इसी को मुस्तहबात बोलते हैं। इसलिए मुस्तहब ये भी है, ऐसे नहीं कि बनियान और सलवार में नमाज पढ़ना शुरू कर दी, बल्कि मस्जिद में तो नमाज के लिए आने के लिए है कि उम्दा लिबास पहने, ऐसे जैसे दावत में जा रहा हूं। अब आप कहेंगे लो जी दावत में तैयारी से पहले तो हमें 2 घंटा तैयारी करनी पड़ती है, फेस वॉश लगाओ, क्रीमें लगाओ, आजकल तो मर्दों का भी ब्यूटी पार्लर बन गया ना, इसलिए तो कहा ये दावत है, मुसीबत है। और मोमिन की दावत बड़े मजे से कि जिस कपड़े में नमाज पढ़ने आया उसी कपड़े में चल पड़ा, ये है मुसलमान की तो दावत। उसके लिए कोई नहीं कि नमाज के अलग कपड़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोग मौलवी को कहते हैं कि पता नहीं ये इसके नखरे और वो क्या। मौलवी जिन कपड़ों में नमाज पढ़ता है उन्हीं कपड़ों में दावत में भी चला जाता है, ऐसा ही होता है। लेकिन अब मिस्टर का हाल सुनिए, सोने के कपड़े अलग, जॉगिंग करने के कपड़े अलग, दफ्तर में जाने के कपड़े अलग, दावत में जाने के कपड़े अलग, और दोस्तों की गैदरिंग में जाने के कपड़े अलग। इतने नखरे, और मुल्ला बैलराम नखरों का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नमाज के मुस्तहब्बात हो गए। जैसे नमाज का मुस्तहब यह है कि खुशबू भी लगाए और अच्छा लिबास। ये और नमाज के मकरूहात कहते हैं वो चीजें जो नापसंदीदा हो, नापसंदीदा चीजें नमाज में। मसलन आस्तीन को मोड़ के नमाज पढ़ना, वयुकरहु लिल मुसल्ली तश्मीरु कुम्मैहि अनहुमा, कि अपनी आस्तीनों को मोड़ के नमाज पढ़ना इस तरीके से नमाज मोड़ के। ये अगरचे गर्मी लग रही है लेकिन ये मकरूह यानी नापसंदीदा है। इसी तरह से अपने लिबास से खेलना। आपने देखा ना जब वो दावत वाले कपड़े पहन के जाए और नमाज का वक्त आ जाए, देखा ना कैसे नमाज पढ़ते हैं। पूरी नमाज में ऐसी सेटिंग चल रही होती। ये मकरूह है। इसी तरह से खुजली करना ये मकरूह है। बाजे लोग तो नाक के चूहे तक निकाल के देखते हैं, ये मकरूह है, नापसंदीदा हरकत है। बिल्कुल सीधा खड़े होना चाहिए। बाजे लोग ऐसे हिलते हैं नमाज में, कभी एक पांव पर खड़े होते हैं कभी दूसरे पांव पे, ये भी ठीक नहीं है। तो ये मकरूहात नापसंदीदा नमाज में बातें हैं। और नमाज में छठी बात क्या है? मुफसिदात, वो बातें जो नमाज को तोड़ देने वाली हैं, उसमें से ये बात भी शामिल है। अब दावत का खाना खा के अब नमाज में बोटियों को नीचे धक्के दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं भाई। ये इससे नमाज टूट जाती है। और याद रखिए इमाम को इजाजत है इसकी, क्योंकि उसको किरात करनी है ना, वो भी ऐसा नहीं कि पूरे मोहल्ले को आवाज लगाए, यानी गोया कि अगर ऐसी कभी खुशकी है तो उसको दूर करने के लिए वो कर सकता है, लेकिन मुक्तदी को ये नहीं काम करे कि अकेले नमाज पढ़ रहे। और इसी तरह से ऐसा अमले कसीर करना, अमले कसीर की तारीफ ये है कि जिसको दूसरा नमाज दूसरा आदमी देखे तो ये समझे कि ये आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा। मसलन पता नहीं कान में से कौन से खजाने निकालने हैं, बाल लोगों मूछों को पूरी यूं ताव देते रहते, फरिश्तों को डराते हैं, देख मैं वड्डा चौधरी हूं तुझे मेरी नमाज जरूर कबूल करनी है। पूरी नमाज में ऐसे ये खुजली किए जा रहे हैं। तो ये अमले कसीर कहलाता है, और अमले कसीर से नमाज टूट जाती है। इन मसाइल को सीखना जरूरी है। तो कयामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में हुआ, तो पहला काम क्या करे, नमाज की जो जाहिरी अहकाम है उसके फराइज वाजिबात सुनन मुस्तहब्बात मुफसिदात और मकरूहात और मुफसिदात इनको सीखे। फिर नमाज की बातनी चीज है, ये तो जाहिरी अहकाम है, अब नमाज के बातनी अहकाम है। दूसरा एहतमाम क्या करना है, नमाज के बातनी अहकाम को सीखे। और उसके बातनी अहकाम क्या है, खुशूर खुजूर। क्या मतलब कि नमाज में खड़ा है तो बिल्कुल साकिन, عظمت الہیہ کے استحضار کے ساتھ کہ میں کتنے بڑے مالک کے سامنے کھڑا ہوں, اور محبت سے نماز پڑھے, محبت سیکھے, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو دل میں ہمارے, اور اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اچھی طرح وضو کرو, نماز کے مسائل سیکھو, اچھی طرح وضو کرو, اور اس کے بعد یہ دھیان کرو گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ. اب آپ سوچیں کوئی سیٹھ کہہ دے کہ دیکھو تم اچھی نماز پڑھو تو میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دوں گا اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا بیچ میں جگہ نہ چھوڑے, سامنے آگے آ جائے, اور کیا کہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, تم نماز ٹھیک پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے, کیسی پڑھے گا؟ تو بس یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ نماز کے باطنی احکام میں سے ہیں. تو نماز کے متعلق دو چیز ہوگی, اور تیسری چیز ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال کریں, اور اوقات کے خیال کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ نماز کو جماعت سے, مسلمان حضرات جماعت سے نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں. صف اول کا اہتمام ہو, تکبیر اولا کا اہتمام ہو, اوقات یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. مسلمان کتنے جی پاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ کوئی مکروہ وقت آ گیا ہے یا ایسا وقت ہے فلاں نماز کا وقت ختم ہو گیا. یہ احکام سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس نماز کا کب سے کب تک وقت ہے, کب مکروہ وقت ہے, اب نماز پڑھے نہ پڑھے, ظہر کا وقت کب تک ہے, عصر کا وقت کب تک ہے, عشاء مغرب کا وقت کب تک ہے, عشاء کا وقت کب تک ہے, یہ چیزیں معلوم ہیں, یہ سیکھنے کی بات ہے. تو نماز کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام, اور چوتھی بات یہ نماز سے متعلق کہ نماز کی نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں. تحیت المسجد ہے, تحیت الوضو ہے, صلاۃ الحاجات ہے, صلاۃ توبہ ہے, اشراق ہے, اوابین ہے, صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت ہے, اور سننے غیر مؤکدہ ہیں, تہجد کی نماز ہے, اس کا اہتمام کریں. اس لیے کہ فرض نمازوں میں جو کمی ہوگی نا وہ کمی نوافل سے پوری کی جائے گی. کہتے یار کھانے میں تو مرچیں زیادہ تھی, چلو کوئی بات نہیں گاجر کا حلوہ زیادہ کھا لیں گے. کبھی دعوت میں گئے سالن میں مرچیں زیادہ, چاول کھائے نہیں جا رہے, چلو کوئی بات نہیں گاجر کا حلوہ کھا لیں گے. سردی کے زمانے آج کل گاجر کا حلوہ ہے, بعض لوگ تو روٹی سے ہی کھانا شروع کر دیتے. کیوں جرا؟ تو کمی جو ہے وہ نوافل سے پوری کی جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو اور دیندار جو اللہ کی محبت پانے والے کا تمنا رکھنے والے ان کو تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ ہو گئی نماز, تاکہ پھر نماز اچھی بنے. نمبر ایک تو اس کے ظاہری احکام سیکھے, نمبر دو اس کے باطنی احکام کو سیکھے, نمبر تین یہ کہ نماز کے اوقات کو ضبط کرے, ضبط اوقات جماعت سے نماز پڑھنا, اور نمبر چار کہ نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف فرمائے, یہ تعریف کی تیسری قسم ہے, اور چوتھی قسم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, فاحببت ان اعرف, بس میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, فخلقت الخلق, میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, لہذا اللہ تعالی نے جو اپنی تعریف فرمائی ہے حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا کرم اور احسان ہے, وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف نہ فرماتے تو ہم کیسے پہچان سکتے تھے اللہ. لہذا جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت اسی تعریف کی چوتھی قسم میں سے ہے. تو تعریف کی چار قسمیں ہو گئی، بندہ اللہ کی تعریف کرے، بندہ بندے کی تعریف کرے، اللہ بندے کی تعریف کرے، یا اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے. تو یہ چاروں کی چاروں قسم، پانچویں کوئی قسم نہیں ہو سکتی، اسی کو پروبیبلٹی بولتے ہیں، اسٹیٹسٹکس میں پڑھاتے ہیں، شماریات میں، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، مولویوں کو تو شکلیں پڑھائی جاتی ہیں نا، تو پانچویں کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ چاروں کی چاروں قسم صرف اللہ کے لیے، یہ سب کے سب اللہ ہی کی تعریف ہے. چاہے بندہ کسی بندے کی تعریف کرے، کسی عالم کو کہے کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، کسی نیک آدمی کو کہے آپ بڑے نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ حقیقت میں وہ عبادت کی توفیق، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب عارفین کے سامنے اور مومن کامل کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے اگر ان کی تعریف کی جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ربا ایمان ہو، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی تعریف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیسا حقیر اور ناچیز ہوں، کتنا گناہگار ہوں، آپ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے اپنے اس بندے کے دل میں میری محبت ڈال دی، میرے لیے نیک گمان ڈال دیا. تو اس عبدیت کی وجہ سے، اس عاجزی کی وجہ سے اس کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہوتا ہے. اس کے برعکس ناقص مومن جو ہے، غیر تربیت یافتہ مومن جو ہے، جب وہ تعریف کیتے ہیں نا اور ایسے پھول جاتے ہیں. وہ جیسے ایک واقعہ میں سناتا ہوں نا کہ ایک مولوی صاحب اپنے کسی ساتھی کو لے کر گئے ایک سیٹھ کے پاس ملے گئے. وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے دفتر میں بٹھا دیا، نماز پڑھ رہا تھا. تو اب وہ اس کو بتا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں اور دین پہ خرچ بھی کرتے ہیں، دین میں مدارس پہ خرچ بھی کرتے ہیں، بتا رہے تھے. جب دیکھا انہوں نے کہ ایک بات تو رہ گئی ہے، وہ تحیات میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں حاجی بھی ہوں. اب بتائیے حاجی بنا یا پاجی؟ تو یہ ہے، جو غیر تربیت یافتہ مسلمان ہوتا ہے پھر وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے کہ ہاں ہاں بالکل صحیح کہا، بس بس. لہذا اگر وہ یہ جملہ کہہ بھی دے گا یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس میں بھی تکبر چھپا ہوا ہوگا. اور تربیت یافتہ، اللہ والوں کی صحبت اٹھانے والے، جب اس کی تعریف ہوگی تو اس کے دل کا یہ حال ہوگا کہ یا اللہ کیسا آپ کا کرم ہے کہ میرے گناہ اس پر ظاہر نہیں ہوئے، اگر میرے گناہ اس پر ظاہر ہو جاتے تو آج یہ میری تعریف نہ کرتا، مجھے تو یہ جوتے مارنا بھی نہ پسند کرتا. دادا آپ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے اپنے اس بندے کے دل میں میری محبت ڈال دی. یہ ہے تربیت یافتہ مسلمان، اور یہ تربیت ہوتی ہے صحبت اہل اللہ سے. خانقاہیں حقیقت میں اس مقصد کے لیے بنائی جاتی تھی، جو خانقاہیں بنائی گئی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، اس مقصد کے دیگے کھڑکے، بریانی کی دیگے کھڑکے اور جناب وہ قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ خانقاہوں کا مقصد نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ خامخواہ ہے. اور خانقاہ تو کیا ہے؟ خانقاہ ہے، نام اس کا ہے کہ جہاں پر دلوں میں اللہ تعالی کی محبت اور تڑپ پیدا کی جائے، اس کا نام خانقاہ ہے. اور خانقاہ اس کا نام نہیں، جو خانقاہ ہے اچھا قبر کی طرح، کسی کھوتی کو دبا دو، کسی کتے کو دبا دو، اب بیٹھے ہوئے جناب، اور نام رکھے کھوتی والی سرکار، کتیاں والی سرکار، یہ بھی ہے کتیاں والی سرکار. اللہ اکبر. میرے شیخ فرماتے ہیں ہاں خانقاہ میں قبر ہوتی ہے، لیکن یہ کھوتے کی اور کتے کی قبر نہیں ہوتی، بلکہ اپنی نفس کی حرام خواہشات کی قبر ہوتی ہے، اور وہ قبر کسی کو نظر نہیں آتی. اور جالی پیر کا بھی حضرت نے، جالی پیر کے لیے بھی، کیونکہ جالی پیر جو ہے نا ذرا موٹا تازہ زیادہ ہوتا ہے، ہر طرف سے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ سے موٹا ہوتا ہے، اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، شعر سنیے گا، اور کشمیر کا شعر ہے، مولانا بھی کشمیر سے آئے ہیں، کشمیر کا شعر ہے، میڈ ان کشمیر. کیا شعر ہے؟ بنا کے مدفن بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں, بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو بہت سے مرغے سو گئے ہیں, انہی کے دم سے یہ تیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں. یہ جالی پیر کے لیے حضرت نے شعر فرمایا. لیکن ہو سکتا ہے کوئی اصلی پیر ہو اور وہ موٹا ہو جائے, کیونکہ انسان ہے نا, کبھی اس کے کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. لہذا اللہ والوں سے بدگمانی مت کریں. جلالدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متہم کم کن بدستی اشارہ, کہ اللہ والوں پر چوری کا الزام مت لگاؤ. متہم کم کن بدستی اشارہ, ارے تم کسی بادشاہ سے کہو کہ وہ چوری کرے, ایسا ممکن ہے؟ ہاں, برطانیہ کی ایک شہزادی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی سی سی ٹی وی پر, اور وہ چوری اس لیے نہیں کرتی تھی کہ اس کو ضرورت تھی, اس کی ہابی تھی, یعنی مشغلہ تھا اس کا. بتائیے صاحب, اور یہ مشغلہ پتا ہے کیوں؟ یہ مشغلہ فلمیں دیکھ دیکھ کے بنتا ہے, ایڈونچر فلم. تو کیا فرماتے معاملی, متہم کم کن بدستی شاہراہ, یہ شاہوں پر, ان اللہ والوں پر جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا, تم ان پر چوری کا الزام لگاتے ہو. فرماتے ہیں عیب کم گو بندے اللہ را, عیب کم گو یعنی عیب کم کہو. تو حضرت فرماتے ہیں یہاں کم کے معنی تھوڑی ہیں, لہذا بعض مرتبہ کمی نفی کے معنی میں بھی آتا ہے. لہذا کیا مطلب, ان اللہ والوں کی برائی مت کرو, ان کی غیبتیں مت کرو, بندے اللہ را, اللہ کے بندے بنو. تو تعریف کی چوتھی قسم کیا ہوئی, کہ اللہ خود اپنی تعریف فرمائے. اب وہ آیت اللہ تعالی نے فرمایا, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ ذات ہے, یعنی ہوا پیچھے ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف, یعنی اللہ اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ انزل السکینہ, سکینہ نازل فرماتے ہیں. اردو میں اس کا ترجمہ سکون سے کیا جاتا ہے, اردو میں ترجمہ سکون کے, کہ اللہ تعالی سکون نازل فرماتے ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جو یہ سکون ہوتا ہے نا, یہ منزل من السماء ہوتا ہے, مخرج من الارض نہیں ہے, زمین سے نکلی ہوئی چیز نہیں ہے کہ زمین سے نکال لو سکون. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر. غور سے سنیے گا, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر, بدو حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا. یہ آسمانوں سے اترتا ہے, اور فرمایا کہ اگر سکون دل ہوتا پٹرول کے مانند, اگر سکون دل ہوتا پٹرول کے مانند, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. سبحان اللہ, یہ پیٹرول کی طرح نہیں. لہذا یہ سائنسدان امریکہ یورپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے, انہوں نے اسباب سکون تو بنا لیے, لیکن سکون اسباب سکون میں سکون کا ہونا ضروری نہیں ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آن یکے در کنج مسجد مست و شاد, کہ ایک شخص مسجد کی چھٹائی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, فرما رہے ہو مست ہے اور خوش ہے, اس کی لذت اور قرب و کیف اور وجدانی حالت اور کیفیت پہ کو دیکھ کر دوسرے بھی مست ہو رہے ہیں, اور ظاہر میں کوئی اسباب سکون نہیں ہے اس کے پاس, لیکن سکون ہے اس کے پاس. اور فرماتے ہیں وہاں یکے درباغ ترشو نہ براد, اور ایک شخص باغ میں بیٹھا ہے, چڑیوں کی چہچہاٹ, پھولوں کی مہک ہے, اور ہر طرف بلبل کی صدائیں آوازیں ہیں, اور باد صبا, باد نسیم اور باد سرسر چل رہی ہے, اور ماحول کتنا لذیذ مزیدار اور سکون کے اعتبار سے کتنا کیف والا ماحول ہے, لیکن اس کے قلب کو کوئی پریشانی لگی ہے, غم لگا ہوا ہے, لہذا اس کو سکون والا ماحول بھی سکون نہیں دے رہا. اس لیے کیا فرمایا, آیا کے در کنجے مسجد مست و شاد, وایا کے در باغ ترشو نامراد. اس لیے امریکہ فرمایا کرتے تھے, امریکہ یورپ کی اور ان کی مغربی دنیا کے سکون کے اسباب سے محروم مت ہونا کہ بڑے مزے میں ہیں. ان کی گوری چمڑی ننگی ٹانگوں سے اور ان کے گاڑیوں سے اور ان کے ٹیکنالوجیوں سے محروم نہ ہونا کہ بڑے سکون میں ہیں. یہ سکون کی دولت اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے خاص رکھی ہے, اور مسلمان میں بھی وہ مومن, وہ مسلمان جو کامل مسلمان ہوگا وہ یہ پائے گا, کیونکہ آسمانوں سے اترتی ہے. هو الذی انزل السکینہ. میرے شیخ فرماتے تھے کہ علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سکینہ کے کیا معنی ہے, یہ تو اردو میں سکینہ سکون نہ ہوا نا, لیکن عربی میں اس کے معنی کیا ہے, سبحان اللہ, عربی کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. فرماتے السکینتو, السکینتو ہی نورن, سکینہ ایک نور ہے, یستقر فی القلب, جو قلب میں ٹھہر جاتا ہے, استقرار فی القلب حاصل ہوتا ہے, یہ نور دل میں ٹھہر جاتا ہے. اب کیسے پتا چلے گا یہ شخص صاحب سکینہ ہے, صاحب سکون ہے یا صاحب سکینہ ہے, اس شخص کے دل میں سکون ہے. فرمایا اس کی علامت, اب اس کی دو علامتوں کو ذکر کیا, ایک جامع ایک مانع. جامع کیا ہے کہ یثبت به التوجه الى الحق, ہر وقت اس کی توجہ عرش اعظم کی طرف اور اللہ کی طرف رہتی ہے کہ میرا مالک کس بات سے خوش ہے اور میرا مالک کس بات سے ناراض ہوتا ہے, لہذا جس بات سے خوش ہو میں وہ کام کروں گا اور جس بات سے ناراض ہوگا میں وہ کام نہیں کروں گا. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. نہ دیکھیں گے, نہ دیکھیں گے انہیں, ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور کس بات کے میرا رب خوش ہوگا, میرا مالک خوش ہوگا, میرا خدا خوش ہوگا, میرا اللہ خوش ہوگا, اسی کا نام ہے درد دل, اسی کو کہتے ہیں درد دل. اور میرے شیخ کی یاد آیا, سبحان اللہ, درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو, درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو, ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. کسی صاحب درد دل کے ساتھ رہے تب یہ نعمت منتقل ہوگی دل, درد دل کی. تو ایک علامت کیا ہوئی کہ ہر وقت اس کا دھیان عرش اعظم کی طرف رہتا ہے, اور دوسری بات کیا ہے, وَيَتَخَلَّسُ عَنِ الطَّيِّش. قلب طائش کہتے ہیں پاگل کتے کو. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کیا پاگل کتا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لا یقصد فی المشی الا سمتا واحدا, کہ جب وہ چلتا ہے نا تو ایسے چلتا ہے پاگل کتا, اس کی چال دائیں بائیں یوں ہوتی ہے, یہ پاگل کتے کی چال بتا دیتی کہ یہ پاگل ہو گیا, ایسا ہی ہوتا نا, دیہات والے تو خوب سمجھتے ہیں اس کو کہ یوں چلتا ہے وہ ایسے ایسے ایسے, یہ علامت ہے کہ وہ کتا پاگل ہو گیا. لہذا ایسا شخص جس کے قلب کو سکون نہیں ہوتا اس کی بھی چال ایسی ہوتی ہے, کبھی وہ یہاں بھاگتا ہے کبھی وہاں بھاگتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی کسی عامل کے پاس لاکھوں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے, وہ عامل نے کہا تجھ پہ جن چڑھا ہوا ہے, بازوں پہ تو جنی بھی چڑھا دیتے. ہاں بھائی اگر جنی آ جائے تو ڈرے گا کیا, ڈرے گا تو صحیح. عجیب بات ہے کہ جن پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے, یعوذونا, لیکن اب انسان جنوں سے ڈرتے, اس لیے کہ دل میں خوف خدا اور نور الہی نہیں ہے، ورنہ دل میں اگر نور ہو، مومن کامل ہو، پھر جن اس سے ڈرتا ہے؟ جن کیا چیز ہے؟ اتنا بہادر ہو تو سامنے آ جائے. بہرحال جن برحق ہے، برحق مخلوق ہے، چڑھ بھی جاتے ہیں لیکن اتر بھی جاتے ہیں. اور کوئی اتنی خطرناک بھی چیز نہیں ہے جتنا ہم ڈرتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل انکار ہے. فتنوں سے اللہ بچائے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے صبح و شام تینوں قل، قل و اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تین تین مرتبہ پڑھ لیا کیجیے، تو جنوں سے حفاظت رہے گی اور جادو وغیرہ سے بھی حفاظت رہے گی. لیکن پابندی سے اس کو پڑھیں. تو پاگل کتا ایک سمت میں نہیں چلتا، ایسا شخص کو بھی کہ سکون نہیں آتا، کبھی یہ کاروبار کرتا ہے، کبھی وہ کرتا ہے، کبھی یہاں بھاگتا ہے، کبھی وہاں بھاگتا ہے. اور سب سے بڑی بے سکونی کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کو اپنے گھر میں سکون نہ ملے، بس باہر نکلو جاؤ، یہ بے سکونی کی علامت ہے. اور سکون قلب کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے گھر میں لگے. بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. الا یہ کہ دینی کام سے جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، تو وہ ایک دینی ضرورت ہے، ورنہ اس کو. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب تم سفر پر جاؤ، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو فل یو عجل، جلدی کرو، اب جلدی واپس لوٹو، ضرورت پوری ہو جائے تو. ارے یار یہ تار تو پھنستی ہے بھائی. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ سکینہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی نا عربی میں. اب یہ سکینہ کا، میرے شیخ فرماتے تھے سکینہ کا طیارہ، سکینہ ایئر ویز، سکینہ ایئر لائن کا جہاز اترتا کہاں پر ہے؟ اس کا رن وے کیا ہے؟ کہ اگر ہڑتال کر لے. اچھا ایک بات بتائیے، ہڑتال پر ایک بات یاد آئی. خدمت انسانیت کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں نا، جس میں ڈاکٹر بھی ہیں، نرسنگ اسٹاف بھی ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ وی سرو نیشن، ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں. اور انہی خدمت کرنے والوں میں علماء کرام، ائمہ حضرات، مؤذن اور خدام مسجد بھی ہیں، یہ بھی خدمت کرتے. اگر امام مسجد کو تنخواہ نہ ملے، مؤذن کو تنخواہ نہ ملے یا کم تنخواہ ملے، کبھی کسی مؤذن یا امام کا آپ نے ملک گیر ہڑتال، ملک گیر احتجاج، یا صوبائی لیول پر، یا شہر کے لیول پر، یا ضلع کے لیول پر، یا تحصیل کے لیول پر، یا ٹاؤن کے لیول پر کبھی سنی آپ نے ہڑتال؟ کہ وہ کہیں کہ بھائی انہوں نے ہماری تنخواہ نہیں بڑھاتے، یا تنخواہ نہیں دیتے، یا تنخواہ تھوڑی ہے اور اب ہم ہڑتال کریں گے، اور اب امام کہیں گے اب ہم بے وضو نمازیں پڑھائیں گے. کیونکہ جتنی تم تنخواہ دیتے ہو اس میں تو بغیر وضو کے ہی نماز پڑھائی جا سکتی، بغیر اپنی نماز تو وہ تو ہم وضو کر کے پڑھ لیں گے. کبھی سنا ہے جی؟ پوری تاریخ میں کوئی مثال سنی آج تک؟ پڑھی یا سنی ہے کبھی کیسا؟ بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ آیا ہو، یہ تو میں نے ہی آپ کے ذہن میں ڈالی ایسی چیز. لیکن اس کے برعکس ملک و قوم کی خدمت کرنے والے، چاہے ڈاکٹر بھی ہوں، جو خدمت انسانیت کو اپنا، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتاؤ بھائی، کتنی مثالیں موجود ہیں. اور اگر ان کی تنخواہ روک دی جائے، کریں گے کام؟ بڑے بڑے خدمت کے دعوے کرنے والے. اسی سے آپ فرق دیکھ لیجئے کہ حقیقت میں خدمت کون کر رہا ہے. اور
आजकल चौकीदार की तनख्वाह कितनी होती है जो 12 घंटे करे, कम से कम कितनी तनख्वाह लेगा बताइए जनाब, कोई तो बताए। 8 से 10 हजार लेगा नहीं लेगा? 4 हजार में चौकीदार मिल जाएगा? मिल सकता है? 4 हजार में मौलवी मिल सकता है? बताओ, सच सच बताओ, 4 हजार में मौलवी? मैं आपको दिलाऊंगा। आप जरा चलना शुरू करें, फिर आपको पता चलेगा कि कितने कितने हजार में मौलवी मिलता है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह मत समझना कि ये हकीर लोग हैं, उसकी वजह अल्लाह का ये करम और एहसान है कि इल्म और रूहानियत हमारी जरूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने मौलवी को इतना अर्जा कर दिया ताकि तुम्हारे दीन सीखने में कोई हुज्जत ना पैदा हो। तुम ये ना कह सको कि अल्लाह मौलवी इतना महंगा था कि हम उससे दीन ना सीख सके, हम उससे ईमान और इस्लाम ना सीख सके। लादा इससे यह मत समझना कि मौलवी कम और हल्का है, यह अल्लाह का करम है। 4 हजार में चौकीदार नहीं मिलेगा, लेकिन 4 हजार क्या उससे कम में भी मौलवी मिल जाएगा, बगैर तनख्वाह के भी मिल जाएगा, कि जो आपसे कुछ नहीं मांगेगा। एक साहब ने मुझे कहा, कहने लगे कि ये जो इतने हर साल हजारों मौलवी फारिग होकर निकलते हैं, तो इनके लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। मैंने कहा आपको ये गम कहां से सूझा? आपको कहां से फिक्र आई? कभी आपने किसी मौलवी को बेरोजगार देखा है, या मौलवी को मांगते देखा है, हड़ताले करते देखा है, बेरोजगारी की हड़ताले? मैंने कहा इस फिक्र को छोड़ो, सिर्फ पाकिस्तान में खिदमत करने वाले यहां से लेकर कराची से लेकर पिशावर और पूरे मुल्क के आखिरी हिस्से तक, और यही नहीं गैर मुल्क में खिदमत करने वाले अल्लाह ताला ने रखे हैं, लेकिन कभी वो आपसे सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला यहां की दीनी जरूरियात को पूरा करने के लिए भी उलमा पैदा फरमाते रहते हैं, उनके गुलाम पैदा फरमाते रहते हैं, और कभी आपके से मैंने कहा कोई मौलवी मांगने नहीं आएगा, उसको खुद पता है कि मैंने हलाल कमाना है, नहीं मस्जिद मिलेगी तो वो रेड़ी लगा लेगा, दूसरा काम कर लेगा रिस्क हलाल कमाने के लिए, लेकिन मांगने नहीं आएगा आपसे। तो सकीना का जो तैयारा है, सकीना एयरवेज, सकीना एयरलाइन, इसका तैयारा कहां उतरता है? इसका तैयारा उतरता है रनवे जो है उसका नाम फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फी कुलूबिल मोमिनीन। अरे क्या कर रहा है भाई तू, इतना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है तो आराम से बैठ जा, छोड़ दे, सबको परेशान कर रहा है। मोमिनीन के दिलों पर उतरता है वो सकीना का तैयारा। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अब एक सवाल पैदा होता है कि जब सकीना का तैयारा मोमिन के दिल पर उतरता है, इबादत करते हैं, हम फिर भी महरूम रहते हैं, और इबादत करके भी हमें सुकून नहीं मिलता, हम शिकायत करते हैं जी हमने तो नमाज भी पढ़ी, इबादत भी की, तबलीग में भी गए, बुजुर्गों के पैर भी जवाए, दुआ भी कराई, सदका भी दिया, फिर भी सुकून नहीं मिलना। तो मेरे शेख फरमाते हैं, देखो इबादत करने से, वज़ाइफ पढ़ने से, जिक्र करने से सकीना का तैयारा आ गया, लेकिन तैयारा उतरने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। नंबर एक तो ये कि रोशनी हो, और नंबर दो ये कि रनवे खराब ना हो। लिहाजा अखबार में खबर आती है ना कि रोशनी की कमी के बायस जहाज उतर ना सका और वापस चला गया, क्यों जनाब? धुंध, या रनवे जो है शिकस्ता था तो तैयारा उतर ना सका, उसको दूसरे एयरपोर्ट उतारा गया, दूसरे रनवे पर उतारा गया। तो मेरे शेख फरमाते हैं, जो हमारा दिल है ना, मोमिन का दिल जब गुनाह की जुल्मत होते हैं, गुनाह करता है, इसकी वजह से उसको इबादत से भी सुकून नहीं मिलता। या दिल को अपने बर्बाद किया कैसे? हसीनों के ख्यालात पका पका कर। मोमिन का दिल क्या है? ये खाना खुदा क्या होता? ये तो काबा था, लेकिन आलम यह है बुतखाना बनाया हुआ है, कितने बुतों को घुसाया हुआ है, ऐसा लगता है पूरा पूरा फेसबुक अकाउंट यहीं से चल रहा है, पूरा फेसबुक का सर्वर यहीं चल रहा है। क्या आलम है दिल का। फरमाया यही वजह है कि हमको अपनी इबादत से सुकून नहीं मिलता, इस वजह से कि हमारा दिल नहीं है, अंधेरे हैं दिल में। तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह ताला उसके रनवे को भी, शकिस्ता रनवे को भी तैयार फरमा देते हैं। और जो जिक्रुल्लाह करता है, जब उससे नूर इलाही दिल में पैदा होता है, रोशनी हो जाती है, फिर उसका नतीजा ये निकलता है न सिर्फ उसका कल्ब रोशन होता है, न सिर्फ उसके दिल को सुकून मिलता है, बल्कि उसके पास के बैठने वाले भी सुकून पाते हैं। इसी को कहते हैं अहलुल्लाह की सोहबत से कल्ब को एक जिला मिलना। और ये काम क्यों होता है, आगे अल्लाह ने फरमाया लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम। हकीम उलुम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा फरमाया, ताकि उनके ईमान में ज्यादती हो। क्या मतलब ईमान में ज्यादती, ईमानम मा ईमानिहिम, जबकि उनके पास ईमान मौजूद है फिर क्या ज्यादती हो। हकीम उलुम्मत ने जो इसका तर्जुमा किया, मेरे शेख फरमाते हैं कि वो ईमान जो ईमान अकली मौरूसी और इस्तिदलाली है, वो ईमान जो अकली मौरूसी और इस्तिदलाली है, वो हाली ज़ौकी और विजदानी से तब्दील हो जाए। कि अकल से अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं बस, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में नहीं है, मौरूसी विरासत में चला आ रहा है बस, कि बाप मुसलमान बेटा मुसलमान वही नमाज उसी तरह पढ़े जा रहे हैं, नमाज से ना दिल पर चोट लगती है, ना अल्लाह का नाम लेते दिल पर चोट लगती है। मेरे शेख फरमाते के थाना भवन में शायद तवक्कुल शाह थे, मां याकूब साहब नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने कहा कि मौलवी जी जब मैं अल्लाह का नाम लू हूं, थाना भवन की बोली, मेरे शेख फरमाते थे कि मौलवी जी जब मैं अल्लाह का नाम लू हूं तो मेरा मुंह मीठा हो जावे है। फिर फरमाने लगे कसम खाकर कि मौलवी जी खुदा की कसम जब मैं अल्लाह का नाम लू हूं तो मेरा मुंह मीठा हो जावे है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह के नाम का यह मजा। मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नाम ऊंचू बर ज़बानम मीरवद, जब उनका नाम मेरे ज़बान पर जारी होता है तो हर बुने मुंह अज़असल जुए शवद, तो मेरे जिस्म का बाल बाल दरियाए शहद बन जाता है, बाल बाल से शहद निकलता है, क्योंकि खालिक असल है ना, वो शहद की खालिक है। लेकिन हमें वो लज्जत नहीं है, क्यों, वो अभी हमारा ईमान मौरूसी है, खाली है, इस्तिदलाल कर करके ईमान को वो कर रहे हैं। और फरमाया जब ईमान का मजा मिलता है, जब सुकून उसको मिलता है, सकीना उसको हासिल होता है, ताल्लुक माल्ला की जब उसको दौलत मिलती है, सोहबत अहलुल्लाह से कल्ब में जब नूर मार्फत पैदा होता है, फिर उसका ईमान ज़ौकी हाली और विजदानी बन जाता है। क्या मतलब, अभी तक तो कबाब खाने वाले को देखा कि कबाब बड़ा लजीज और मजेदार होता है, चटपटा होता है, सुन लिया, लेकिन कबाब खाया नहीं है। बात समझ में आ गई, कबाब खाने वाले को देखा कि मजे लगे से मजे, चटपट चटपट कबाब खा रहा है, खाने वाले को देखा कहा यार अभी अकल लगाई, इस्तिदलाल क्या यार, ये कबाब ये जो चीज खा रहा ना, इसका मतलब बड़ी लजीज चीज है, इस्तिदलाल कायम हो गया ना, क्यों, क्योंकि मस्त हो रहा है, अकल कह रही है कि हाँ वाकई ऐसी चीज खानी चाहिए, लेकिन कबाब अभी खाया नहीं है। अब कबाब वाले से दोस्ती की, कबाब खाया, अब उसका हाल हुआ, जबान पर जायका आया, तो इसका नाम है ईमान ज़ौकी। अब हाल क्या हो गया, हाल ये हो गया, सुभानअल्लाह, पसीना टपक रहा है, मजे यूं यूं, अब हाल भी है विजदान भी है, अब जायका आ गया ना अंदर, कबाब की लज्जत अंदर आ गई ना, अब कबाब एक कबाब खत्म हो गया, अब कबाब वाले को देख रहा है, कह रहा है और दो ना हलमी मजीद। उसने पूछा हलीम तलाती, क्या तेरा पेट भर गया, कहता नहीं हलमी मजीद और कबाब लाओ। सुभान अल्लाह, वो ईमान ईमान है, आह काश के ईमान की फल की लज्जत हमारी जानों को मिले। आज तकरीर तो है, तकरीर तो है कि क्यों, जबान पर ईमान की बात तो है, उस ईमान ज़ौकी हाली विजदानी की बात तो है, अल्लाह करे कि वो दिल में उतर जाए, वो मजा उतर जाए। यही तो वजह है कि शहीद अपनी जान देने से नहीं घबराता, हम मौत के नाम से डरते हैं,
اور شہید جان دینے سے نہیں گھبراتا, وہ موت کو ڈھونڈتا ہے. محرومی کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کیا تو مکن تحدیدم اسکشتن کے من, تو مجھے مرنے سے ڈرا دے حالانکہ تجھے معلوم نہیں ہے میرے ایمان ذوقی حال ویزانی کا حال ہے کہ تشنہ زارم بخور خیشتم, میں تو اپنے خون کا خود پیاسا ہوں. وہ کہتا ہے کہ تم نظر بچاؤ گے تو تمہیں مزہ کیا ملے گا, وہ کہے گا تم نظر بچا کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ مزہ کیا ملتا ہے. نظر ڈال کے تو دیکھ لیا نا کہ کیا مزہ ملا, اب نظر بچا کے دیکھو, حسینوں سے نظر بچا کے دیکھو, گناہ سے بچ کے دیکھو کہ کیا لذت اور کیا مزہ ملتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت, اپنا قرب اور تعلق عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قلب کے اندھیروں کو دور فرما, ہمارے قلب کی شکستگیوں کو رفو فرما, اپنی محبت, اپنے قرب, سکینہ کا تیارہ ہماری جانوں کو عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما, اپنے اعمال رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما, ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما, اپنا قرب اور تعلق اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے, تقوی والی زندگی عطا فرما, نیک یا اللہ نیک کاموں کی رغبت اور توفیق عطا فرما, عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فرما برداروں والی حیات اور زندگی عطا فرما, اور نافرمانوں کی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما, ہم میں سے جس کی جو جائز حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے. فضل ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. یا اللہ صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, اور سکون اور سکینہ کی دولت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اور اپنا فضل اور مہربانی کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ. یا اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں, ہمارے گھر والوں, دوست احباب کے حق میں, احباب حاضرین, احباب غائبین, اور قیامت تک کی ذریات کو یا اللہ محروم نہ فرما. رب رحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.